بدھ 19 اگست کے سہروین میں ناظر میمن کا سلام. اقوام متحدہ کے بعد امریکہ نے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش ظاہر کی ہے، مگر پاکستان کے وزیر داخلہ نے پھر الزام بھارت پر عائد کیا.
یہ وہی لوگ ہیں جو ایک طرف دوستی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہر روز گولہ باری صرف فوجی ٹھکانوں پہ نہیں کرتے، عام لوگوں کی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھارت کی جانب واضح اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اسی دشمن کا ہاتھ ہے جو سرحد پار سے گولہ باری کر کے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. وہ پنجاب رینجرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے.
کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اب تو یہ سب پہ یہاں ہو گیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ایک طرف دوستی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہر روز ایل او سی کے اوپر، حتیٰ کہ ورکنگ باؤنڈری کے اوپر گولہ باری صرف فوجی ٹھکانوں پہ نہیں کرتے، سیویلین کے گھروں میں بھی کرتے ہیں، عام لوگوں کے گھروں میں کرتے ہیں.
بھارت اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس اتوار کو ہو رہا ہے، لیکن اس سے قبل پاکستانی سفیر عبدالباسط نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند رہنماؤں کو پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے ملاقات کی دعوت دی ہے. بات چیت کی یہ نئی کوشش ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب سرحدوں پہ زبردست کشیدگی ہے. کشمیری علیحدگی پسندوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے اور وادی میں مسلح تشدد کی سطح میں بھی اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے کہا ہے کہ پارٹی کے رکن قومی اسمبلی رشید گوڈیل پر قاتلانہ حملے کی وجہ سے پارٹی کے استعفوں کے معاملے پر حکومت کے ساتھ بات چیت 1-2 دن کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے. اس سے قبل جے یو آئی کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم نواز شریف کو گزشتہ روز کراچی میں ایم کیو ایم سے ہونے والی بات چیت کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. ادھر کراچی میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی رشید گوڈیل پر قاتلانہ حملے میں استعمال کیے جانے والے ایم ایم پستول کے جو خول ملے ہیں ان کے فورینسک تجزیے سے پتا چلا ہے کہ اس قسم کا اسلحہ اس سے قبل کبھی استعمال نہیں کیا گیا. رشید گوریل گزشتہ روز ہونے والے اس حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور ان کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے. افغانستان سے اطلاعات ہیں کہ دارالحکومت کابل میں پاکستان کے سفیر کو افغان حکومت نے دفتر خارجہ طلب کیا ہے. تفصیل ظفر سید سے.
دفتر خارجہ نے پاکستانی سفیر سے پاک افغان سرحد پر لڑائی میں 8 افغان سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکت کے واقعے پر وضاحت طلب کی ہے. افغان نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات پر منفی اثر ڈالتے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پاکستانی فوج نے ایک سرحدی چوکی پر اپنا ایک اہلکار مردہ حالت میں پایا، جس کے بعد انہوں نے افغان سیکورٹی فورسز پر فائرنگ اور بمباری شروع کر دی، جس میں 8 افغان سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے.
بنگلہ دیش میں پولیس نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 وکیلوں کو اسلامی شدت پسند تنظیم شہید حمزہ بریگیڈ کی مالی معاونت کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. ان تینوں پر الزام ہے کہ انہوں نے تنظیم کو $1,30,000 کی رقم دی. انہیں فوج کی ریپڈ ایکشن بریگیڈ نے دارالحکومت ڈھاکہ سے گرفتار کیا اور پولیس کے مطابق انہیں چٹاگونگ لے جایا گیا ہے. ترکی سے خبر ہے کہ جنوب مشرقی صوبے سرت میں سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے میں 8 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. کسی گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. تاہم سیکیورٹی فورسز کا خیال ہے کہ اس حملے میں کرد جماعت پی کے کے یا کردستان ورکرز پارٹی کا ہاتھ ہے. اسی دوران استنبول کے ڈولمہ باہچے پیلس کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ یمن میں جاری مسلح تصادم نے 5 ماہ میں 400 بچوں کی جان لے لی. تفصیل عبید ملک سے.
یونیسیف کی تازہ رپورٹ کہتی ہے کہ یمن میں 1 کروڑ کے قریب بچوں کو فوری طور پر انسانی امداد کی ضرورت ہے. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتہ پہلے تک 398 بچے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ قریب اتنے ہی بچوں کو مختلف مسلح تنظیموں کی جانب سے لڑائی کے لیے بھرتی کیا گیا ہے اور قریب 13 لاکھ بچوں کو اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑا ہے.
شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ کرد سیکیورٹی فورسز پر ایک خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ اس حملے میں سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا. اس علاقے میں کرد فورسز شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف برسر پیکار ہے، جو کہ یہاں اکثر و بیشتر خودکش حملے کرتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق ای سگریٹ عام تمباکو سے 95% کم نقصان دہ ہے. تفصیل بتا رہی ہیں ارم عباسی.
برطانوی ماہرین کی مرتب کردہ رپورٹ کہتی ہے کہ تمباکو نوشی کی عادت چھوڑنے میں ای سگریٹ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ امکان ہے کہ تمباکو نوشی کی عادت چھڑوانے میں مدد دینے کے لیے برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس اس کا استعمال تجویز کرے گی۔ تاہم ماہرین صحت اس بات پر منقسم ہیں کہ یہ تمباکو نوشی کا محفوظ متبادل ہے یا اس مہلک لت کی جانب ایک اور راستہ ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
اسیران بلوچستان کے لواحقین،
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستان کے سفیر کو افغان حکومت نے دفتر خارجہ طلب کر کے پاک افغان سرحد پر لڑائی میں 8 افغان سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکت کے واقعے پر وضاحت کرنے کو کہا ہے۔ یہ خبر اس وقت بی بی سی اردو .com کی شہ سرخی ہے۔ اس پر ایک رپورٹ آپ کو سیربین میں آگے چل کر سنوائیں گے۔ پہلے سیربین میں بات ہوگی پاکستان اور انڈیا کے درمیان لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی کشیدگی پر۔ اقوام متحدہ کے بعد امریکہ نے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پاکستان اور بھارت کے سرحدی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے کہا ہے کہ وہ انتہائی سبق کا مظاہرہ کریں، جبکہ امریکہ نے بھی پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ سرحدی کشیدگی کو سلجھانے کے لیے باہمی طور پر مذاکرات کریں۔ نیویارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے دفتر سے ایک تحریری بیان جاری کیا گیا ہے جس میں سیکرٹری جنرل نے پاکستان اور بھارت کی سرحدوں پر کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے کہا ہے کہ وہ انتہائی ضبط کا مظاہرہ کریں۔ بان کی مون نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی طور پر مذاکرات کریں۔ بان کی مون نے اپنے پیغام میں بھارت اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب گولی باری میں ہلاک ہونے والے شہریوں کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ بان کی مون کا کہنا تھا کہ وہ 23 اور 24 اگست کو پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان دہلی میں طے شدہ مذاکرات کے مثبت نتائج کے لیے پر امید ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی پاک بھارت کشیدگی کے سلسلے میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سے فون پر بات کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جان کربی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے بارے میں ایک بیان میں کہا،
Certainly we know there continue to be tensions and our position about that has not changed. These are matters for both India and Pakistan to work out. There's certainly enough motivation to do that given that tensions still exist. We have strong bilateral relations with both countries and we the United States have, as Secretary Kerry has said himself, have a strong interest in seeing peaceful resolution to the tensions there.
ہمیں یہ معلوم ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی جاری ہے اور اس معاملے میں ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ وہ یہ کہ یہ مسائل پاکستان اور بھارت کو خود ہی حل کرنا ہوں گے۔ امریکہ کے دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے باہمی تعلقات ہیں اور جیسا سیکرٹری کیری نے بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے پرامن حل ہمارے لیے بھی مفید ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کے الفاظ، پاکستان کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 2 ماہ میں بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی کی 70 سے زیادہ مرتبہ خلاف ورزی کی گئی ہے، جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے فائرنگ کے جواب میں بھارتی افواج فائرنگ کرتی ہیں۔ بھارت میں نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھی ہے۔ حال ہی میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم نے روس میں ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت پھر شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔
نیو یارک سے یہ تھے سلیم رضوی۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اسی دشمن کا ہاتھ ہے جو سرحد کی دوسری طرف سے گولہ باری کر کے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وزیر داخلہ کا واضح اشارہ بھارت کی طرف ہے، جس کے ساتھ سرحد پر ہونے والی فائرنگ کے تبادلے میں گزشتہ چند روز کے دوران اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آصف فاروقی کی رپورٹ۔
پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا یہ بیان اور پاکستان اور انڈیا کی سرحد پر فائرنگ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب چند روز بعد دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان ملاقات متوقع ہے۔ بھارتی شہر نئی دلی میں ممکنہ طور پر اتوار کے روز ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے سے تعطل کا شکار مذاکرات کے عمل کے بحال کرنے کے امکانات پر غور کیا جائے گا۔ اس ملاقات کا فیصلہ پچھلے ماہ دونوں ملکوں کے وزرائے کے درمیان روسی شہر اوفا میں ہونے والی بات چیت میں کیا گیا تھا۔ پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج پاکستان کے نیم فوجی دستے پنجاب رینجرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ فورس پاکستان کی سرحد اور اس کے اندر ایک ہی دشمن سے لڑ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں کس ملک کا ہاتھ ہے،
کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اب تو یہ سب پہ یہاں ہو گیا ہے، وہی دشمن ہے جس کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر آپ واگہ میں پاکستانی عوام سے نعرے لگواتے ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک طرف دوستی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہر روز ایل او سی کے اوپر، حتیٰ کہ ورکنگ باؤنڈری کے اوپر گولہ باری صرف فوجی ٹھکانوں پہ نہیں کرتے، سیویلین کے گھروں میں بھی کرتے ہیں، عام لوگوں کے گھروں میں کرتے ہیں، جس سے شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔
چودھری نثار نے نئے بھرتی ہونے والے رینجرز کے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں دونوں جگہ یعنی سرحدوں پر اور ملک کے اندر اسی ایک دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان میں اسلام کے نام پر حملے کرنے والے اسی غیر مسلم دشمن سے پیسے لے کر پاکستان میں بچوں اور فوجی جوانوں پر حملے کرتے ہیں۔
یہ کیسے لوگ ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور بچوں کے سکولوں پہ حملہ کرتے ہیں، خواتین پہ حملہ کرتے ہیں، لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں اور اس کے بدلے پیسے لیتے ہیں؟ ہمارے دشمنوں جو غیر مسلم دشمن ہیں، جو کفار ہیں، ان سے پیسے لے کر پاکستان میں فساد برپا کرتے ہیں۔
یاد رہے کہ پاکستانی رینجرز پاکستان اور بھارت کے درمیان بین الاقوامی سرحد پر تعینات ہونے کے علاوہ ان دنوں ملک کے اندر شدت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے گزشتہ دنوں ہلاک ہونے والے صوبہ پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ پر ہونے والے حملے کی تفتیش میں پیش رفت کے بارے میں ایک سوال پر کہا کہ اس حملے میں ملوث افراد کے بارے میں کچھ سراغ ملے ہیں۔
کہ جو لوگ بھی اس کے پیچھے تھے وہ ہمارے نشانے پہ ہیں، ہم ان تک پہنچ چکے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، مگر جب تک تفتیش، ہماری رپورٹس، انٹیلیجنس ایجنسیز کی، سیکیورٹی ایجنسیز کی ایک منطقی انجام تک نہ پہنچ جائے، اس پہ کائٹ فلائنگ مناسب نہیں ہوگی۔ آپ ایجنسیز کو، سیکیورٹی ایجنسیز کو، پولیس کو ٹائم دیں تاکہ جو اصل محرکین ہیں اس انتہائی اندوناک واقعے کے، ان کو کٹہرے میں لایا جا سکے۔
وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف اس لڑائی کے لیے تیار ہیں اور اس میں جیت ہی واحد آپشن ہے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان رواں سال ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر سب سے زیادہ جھڑپیں اگست کے مہینے میں ہوئی ہیں، جو کہ دونوں ممالک کی آزادی کا مہینہ بھی ہے۔ تازہ جھڑپوں میں تیزی کے بعد دونوں ممالک کے حکام بھی ایک دوسرے پر جھڑپوں میں پہل کرنے کے الزام عائد کر رہے ہیں۔ 2015 میں اب تک کتنے افراد ان جھڑپوں میں جان سے گئے اور ان سرحدی تنازعات کی وجہ سے کیا مسائل سامنے آئے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اسلام آباد میں نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے۔
ایک دوسرے کے پڑوسی ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان 2015 کے آغاز سے ہی سرحدی جھڑپیں جاری رہیں اور کوئی مہینہ نہ گزرا جس میں کسی نہ کسی جانب سے کوئی نہ کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو۔ مختلف اخبارات اور ویب سائٹس پر موجود خبروں اور بی بی سی کو ملنے والی خبروں کے مطابق رواں سال اب تک پاکستان کے 18 شہری انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کی فائرنگ سے مارے گئے، جبکہ بھارت نے پاکستان کا جاسوس طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک کبوتر کو بھی گرفتار کیا گیا جس پر جاسوسی کرنے کا یا پیغام رسانی کا الزام تھا۔ ادھر بھارت کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی فوج کی فائرنگ سے اس کے 9 فوجی جوان اور 6 شہری مارے گئے ہیں، جبکہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک بھارتی جاسوس طیارے کو مار گرایا تھا۔ سرحد کے دونوں اطراف مارے جانے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ رواں سال ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر ان جھڑپوں کے بعد اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین نے جولائی کے مہینے میں دونوں ممالک کے ان سرحدی علاقوں کا دورہ کیا جو ان جھڑپوں سے متاثر ہوئے تھے۔ ان دوروں سے فائدہ ہوا یا نقصان یہ واضح نہیں ہوا، لیکن صرف ایک ہی مہینے بعد یعنی اگست کے مہینے میں، جو دونوں ممالک کی آزادی کا مہینہ بھی ہے، سب سے زیادہ سرحدی جھڑپیں ہوئیں۔ کیا یہ سرحدی جھڑپیں دونوں ممالک کے تعلقات خراب کرتی ہیں یا پھر تعلقات خراب ہونے کے بعد ان جھڑپوں میں تیزی آتی ہے؟ یہ سوال میں نے دفاعی اور سیکیورٹی امور کے ماہر ڈاکٹر احسان احراری سے پوچھا۔
مودی کو یہ بتانا ہے اپنی ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسی کو کہ اگر پاکستان کی طرف سے ایک گولی چلی تو ہم چار گولی چلائیں گے ہماری طرف سے۔ بہت اچھا جملہ یہ انڈین گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ ہمارا ڈومیسٹک معاملہ ہے، کشمیر ڈومیسٹک معاملہ ہے انڈیا کا، تو پاکستان سے گفتگو کرنے کے کیا مقصد کیا ہے؟
چند روز بعد پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی مشیروں کے درمیان ملاقات متوقع ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ممکنہ طور پر اتوار کے روز ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے سے تعطل کا شکار مذاکرات کا عمل بحال کرنے کے امکانات پر غور کیا جائے گا۔ قومی سلامتی کے مشیروں کی بات چیت سے قبل ایک استقبالیے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے رہنماؤں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں ان مذاکرات سے کوئی فوری حل نکل سکتا ہے جس سے یہ جھڑپیں بند ہو جائیں؟ ڈاکٹر احسان احراری بولے،
جہاں تک انڈیا کا سوال ہے، بارڈر ڈسپیوٹ از ریزالوڈ۔ جہاں تک انڈیا کا کہنا ہے، کشمیر کا مسئلہ طے ہو چکا ہے، ایل او سی جو ہے، لائن آف کنٹرول از دا بارڈر۔ مگر پاکستان انسسٹ کرتا ہے کہ نہیں، یہ بارڈر نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ پاکستان جو انسسٹ کرتا ہے، انڈیا اسے گفتگو کرے گا کہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، مگر اس کے بعد کوئی سبسٹینٹیو چینجز میں نہیں سمجھتا کہ اس کے امکانات ہیں، نہ مودی کے دور میں اور نہ مودی کے بعد کے دور میں۔
گزشتہ روز پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان ہونے والی ملاقات کا ایجنڈا سیٹ کیا تھا اور یہ طے پایا تھا کہ سرحدی جھڑپوں، کشمیر کا معاملہ اور اندرونی سیکیورٹی کو اس ملاقات میں موضوع بنایا جائے گا۔ معاملہ حل ہوگا یا نہیں یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا، لیکن دونوں ممالک کے شہری ضرور یہ امید کر رہے ہیں کہ دونوں طرف سے انسانوں کی ہلاکتوں اور پرندوں کی گرفتاریوں کا یہ سلسلہ جلد بند ہو جائے۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز۔
بھارت اور پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس اتوار کو ہو رہا ہے، لیکن اس سے قبل پاکستانی سفیر عبدالباسط نے کشمیری علیحدگی پسندوں کو پاکستان کے مشیر سرتاج عزیز کے ساتھ ملاقات کی دعوت دی ہے۔ بات چیت کی یہ نئی کوششیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب سرحدوں پر کشیدگی جاری ہے۔ علیحدگی پسندوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تئیں تحفظات کا اظہار کیا ہے اور وادی میں بھی مسلح تشدد کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
علیحدگی پسند رہنماؤں سعید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق نے آج یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان کی طرف سے بھارت کے ساتھ بات چیت سے قبل کشمیریوں کے ساتھ مشاورت کی ایک اور کوشش کو جرت مندانہ فیصلہ قرار دیتے ہیں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستانی سفارت خانے پر پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی سرتاج عزیز کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ مسٹر عزیز بھارت میں اپنے ہم منصب اجیت کمار ڈوول کے ساتھ اتوار کو اہم ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس دوران جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک نے مشاورت کا سلسلہ شروع کیا ہے اور وہ مسٹر عزیز کے ساتھ ملاقات کے بارے میں کل اپنا فیصلہ ظاہر کریں گے۔ غور طلب ہے کہ چند ماہ قبل روس میں ہوئی پاک بھارت بات چیت کے دوران وزرائے اعظم نریندر مودی اور نواز شریف نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس میں کشمیر کا ذکر تک نہیں تھا۔ اس پر علیحدگی پسند پاکستان سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے احتجاجاً جولائی میں دلی کے سفارت خانے پر روایتی عید ملن کا بھی بائیکاٹ کیا تھا۔ چند ہفتوں میں ایسا کیا بدلا جو علیحدگی پسند نے سرتاج عزیز کے ساتھ ملاقات کے لیے فوراً رختے سفر باندھ لیا؟ میں نے پوچھا 86 سالہ رہنما سعید علی گیلانی سے۔
انہوں نے ملاقات کی تھی وہاں ریشیا میں، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم نے کشمیر کا تذکرہ نہیں کیا تھا، اسی بنیاد پر ہم نے عید ملن پر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ آج تو دوسری صورتحال ہے۔ نہیں، اب جو جانا ہے نا، وہ تو بہرحال پاکستان کا ضرورت مندانہ اقدام ہے کہ وہ ہندوستان کی ناراضگی کے باوجود یہاں کی کشمیر قیادت کو بلا رہے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی پذیرائی کریں۔
قابل ذکر ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مابین کسی بھی سطح کی بات چیت سے قبل پاکستان کا علیحدگی پسندوں کو مشاورت میں شامل کرنا پہلے بھی تنازع کا باعث بنا تھا۔ گزشتہ برس اگست میں بھی بھارت نے علیحدگی پسندوں اور پاکستانی سفیر کی ایک میٹنگ کے بعد پاک بھارت مذاکرات کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس سال روس میں وزرائے اعظم نریندر مودی اور نواز شریف کی تازہ ملاقات تو ہوئی، لیکن اس کے فوراً بعد سرحدوں پر دونوں ملکوں کی افواج نے ایک دوسرے کی تنصیبات پر گولیوں اور بموں کی بارش کر دی۔ بھارتی فوج کے مطابق گزشتہ برس سرحد اور لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے تقریباً 600 واقعات رونما ہوئے، جن میں درجنوں عام شہری اور 10 سے زائد فوجی جوان ہلاک ہو گئے۔ اس سال صرف 7 ماہ کے دوران 107 مرتبہ سرحدوں پر کراس فائرنگ ہوئی ہے۔ آج اقوام متحدہ نے بھی دونوں ملکوں سے سرحدوں پر تناؤ ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر.
افغانستان کی دارالحکومت کابل میں پاکستان کے سفیر کو افغان حکومت نے دفتر خارجہ طلب کر کے پاک افغان سرحد پر لڑائی میں 8 افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکت کے واقعے پر وضاحت کرنے کو کہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے عمر آفریدی سے.
گزشتہ روز افغان دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی سفیر ابرار حسین سے ملاقات کے دوران افغان حکام نے کنر صوبے میں پاکستانی فوج کی طرف سے مبینہ طور پر بھاری ہتھیاروں سے کی جانے والی گولہ باری پر شدید تشویش کا اظہار کیا. افغان نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی فوج کی طرف سے ہونے والے اس طرح کے واقعات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پر منفی اثر پڑتا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پاکستانی فوج نے ایک سرحدی چوکی پر اپنا ایک اہلکار مردہ حالت میں پایا جس کے بعد انہوں نے افغان سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ اور گولہ باری شروع کر دی. پاکستان کی جانب سے کی جانے والی اس فائرنگ میں 8 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. گزشتہ دنوں کابل میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ایک مرتبہ پھر کشیدہ ہو گئے ہیں. افغان حکومت کے مطابق پاکستان اب بھی بعض شدت پسند گروہوں کی پشت پناہی کر رہا ہے. مبصرین کے مطابق پاکستان اور افغانستان اس وقت دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کر کے امن کی تلاش میں ہیں اور ان کے درمیان تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ابتدا ہی سے عدم اعتماد کا شکار رہے ہیں.
یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے عمر آفریدی. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا ہے, ہم نے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں یہاں پر رحیم اللہ یوسف سعی جو کہ خطے کے امور کے ماہر ہیں. رحیم اللہ یوسف سعی, افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
ایک تو پہلے سے آپس میں اعتماد سازی کی کمی ہے اور پھر الزامات بھی لگ رہے ہیں, تو الزامات کے لگنے کے بعد آپس میں تعاون بھی نہیں ہو رہا. اور پچھلے دنوں جو کابل میں 3 بڑے حملے ہوئے ایک ہی دن میں, کافی اس میں لوگ مارے گئے, کئی لوگ بے گناہ تھے, تو اس کے بعد تو پھر اشرف غنی نے بھی بڑی سخت تقریر کی, پریس کانفرنس کی پاکستان کے خلاف, اور اس سے بھی حالات جو ہیں وہ میرے خیال میں کشیدہ ہوئے ہیں. پاکستان کے خلاف افغانستان میں ایک مہم شروع ہو گئی اور یہ پاکستانی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو رہا ہے. کچھ علماء نے کہا کہ پاکستان میں جہاد جو ہے وہ بالکل ہونا چاہیے, تو یہ اس طرح ایک فضا بن گئی ہے خاص طور پر افغانستان میں پاکستان کے خلاف. پاکستان میں پھر یہ ہوا کہ یہاں پہ جب افغان ڈیلیگیشن آیا پچھلے دنوں وزیر خارجہ کی سربراہی میں, تو اس کی بھی اہم لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہو سکی, اس کے بھی افغانستان کی حکومت نے برا منایا.
رحیم اللہ, تو اب حال ہی میں افغان حکام کا وفد آیا تھا جس میں ان کے وزیر داخلہ, وزیر خارجہ اور NDS کے سربراہ بھی آئے تھے, تو اس سے بھی کشیدگی کو ختم کرنے میں کوئی مدد نہیں ملی؟ کشیدگی ختم
بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا ایک میرے خیال میں منفی اثر ہوا, کیونکہ جو افغانستان سے ڈیلیگیشن آیا تھا ان کی خواہش تھی کہ وہ آرمی چیف سے ملاقات کریں اور ISI کے سربراہ سے ملاقات کریں, اور کابل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ایک دن دو دن پہلے اشرف غنی نے پاکستان کے اوپر شدید الزامات لگائے تھے, تو پاکستان نے بھی پھر اس کے اوپر جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ انہوں نے ملاقات نہیں کی. تو یہ ملاقات اس لیے ہونی تھی کہ جو اگر کوئی مسئلے ہیں ان کے اوپر بات ہو, تعاون کی بات ہو, لیکن وہ ملاقاتیں ہی نہیں ہو سکیں. اور افغان ڈیلیگیشن واپس گیا تو وہاں پر کافی ایک ناراضگی ہے پاکستان کے بارے
لیکن,
میں
لیکن رحیم اللہ پاکستانی حکام نے تو کوشش کی تھی نا طالبان کو بات چیت کے لیے آمادہ کیا تھا, تو اب افغان حکومت اور کیا چاہتی ہے پاکستان سے؟
افغانستان کی حکومت کی توقعات بہت زیادہ ہیں پاکستان کے حوالے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ طالبان پاکستان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, پاکستان چاہے تو ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ جنگ کو روک دیں اور افغانستان کی حکومت سے بات چیت کریں, صلح کریں, حکومت میں شامل ہو جائیں, ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان یہ جنگ کروا رہا ہے, پاکستان کے اپنے مفادات ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے, اور پاکستان کا کہنا ہے کہ آپ افغان طالبان سے بات چیت کریں اور خود ہی اپنے مسئلے حل کریں, پاکستان تعاون کرے گا. پاکستان نے مذاکرات بھی کروائے اور امریکہ اور چین کو بھی اس میں بٹھایا مری میں 7 جولائی کو, لیکن ظاہر ہے وہ مذاکرات جو ہیں فی الحال وہ نہیں ہو رہے
کیونکہ
طالبان کی صفوں میں اختلاف پایا ہو گیا اور ملا محمد عمر کا انتقال ہو گیا.
جی رحیم اللہ, بہت شکریہ آپ کا. سیروین ابھی جاری ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے. اور اب کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور.
آئی سی سی نے اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ کرکٹر سلمان بٹ اور محمد آصف پر عائد پابندی اٹھا لی ہے, اور وہ بھی فاسٹ بالر محمد عامر کے ساتھ 2 ستمبر سے کسی بھی سطح کی کرکٹ کھیلنے کے اہل ہوں گے. آئی سی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سلمان بٹ اور محمد آصف پر عائد پابندی 1 ستمبر کو ختم کی جا رہی ہے. سری لنکن بیٹسمین کمار سنگاکارا اور آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک بین الاقوامی کرکٹ سے رخصت ہو رہے ہیں. کل سے بھارت اور سری لنکا کے درمیان کولمبو کے پی سارا اوول میں شروع ہونے والا ٹیسٹ میچ کمار سنگاکارا کا آخری ٹیسٹ میچ ہے. وہ T20 اور ون ڈے انٹرنیشنل کو پہلے ہی خیر باد کہہ چکے ہیں. سنگاکارا نے تینوں فارمیٹس میں مجموعی طور پر تقریباً 28,000 رنز اسکور کیے ہیں, جن میں 63 سینچریاں اور 153 نصف سینچریاں شامل ہیں. آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک کل سے اوول میں شروع ہونے والے ایشز سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ میں آخری مرتبہ ایکشن میں نظر آئیں گے. انگلینڈ کی ٹیم پہلے ہی ایشز جیت چکی ہے. مائیکل کلارک ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے آسٹریلوی بیٹسمنوں میں 4th نمبر پر ہیں. کلارک کی طرح اوپنر کرس راجرز بھی اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. مینچسٹر یونائیٹڈ نے چیمپئنز لیگ کے پلے آف میچ میں بیلجیم کے کلب بروش کو 1-1 میں 3 گول سے شکست دے دی. 31 ملین پاؤنڈ کے معاہدے کے تحت یونائیٹڈ میں شامل ہونے والے میمفیس ڈیپائی نے 75,000 سے زائد شائقین کے سامنے عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے 2 گول کیے. دونوں ٹیموں کے درمیان جوابی میچ 26 اگست کو ہوگا. برطانیہ کے سیبیسٹین کو عالمی ایتھلیٹکس فیڈریشن کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں. 1500 میٹرز کے سابق اولمپک چیمپئن سیبیسٹین کو کا اس عہدے کے لیے مقابلہ سربیا کے سرگئی بپکا سے تھا, جو پول والٹ کے سابق اولمپک چیمپئن ہیں. سیبیسٹین کو نے بپکا کو 92-115 میں 115 ووٹوں سے شکست دی.
کھیلوں کی خبریں آپ سن رہے تھے عبدالرشید شکور سے. ترکی میں سڑک کے کنارے نصب بم کے دھماکے سے 8 ترک فوجی مارے گئے ہیں. پرتشدد واقعات میں بتدریج اضافے کے اس ماحول میں ترکی کا سیاسی ڈیڈ لاک بھی برقرار ہے اور عام انتخابات کا اندیا بھی مل رہا ہے. اس پر ایک تفصیلی رپورٹ سیربین میں آگے چل کر سنیے گا. سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا, پیش کر رہی ہے معصومہ ملک.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھارت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اسی دشمن کا ہاتھ ہے جو سرحد پار سے گولہ باری کر کے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. افغان دفتر خارجہ نے کابل میں پاکستانی سفیر کو طلب کر کے پاک افغان سرحد پر لڑائی میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 8 اہلکاروں کی ہلاکت پر استفسار کیا ہے. پاکستان کی سیاسی جماعت MQM نے کہا ہے کہ پارٹی کے رکن قومی اسمبلی رشید گوریل پر قاتلانہ حملے کی وجہ سے پارٹی کے استعفوں کے معاملے پر حکومت کے ساتھ بات چیت 1-2 دن کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے. ترکی کے جنوب مشرقی صوبے سرت میں سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے میں 8 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ تھائی لینڈ میں پولیس کا کہنا ہے کہ بینکاک بم حملے کی ویڈیو میں دکھائی دینے والا مشتبہ شخص غیر ملکی ہے۔ شام سے خبر ہے کہ جنوب مشرقی علاقے میں کرد سیکیورٹی فورسز پر ایک خود کش حملہ ہوا ہے جس میں 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یہاں پر سربین میں ہم ایک بار پھر پاکستان کا رخ کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ ادھر پشاور میں پولیس نے 13 افغان باشندوں کو فارن ایکٹ کے تحت گرفتار کیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
بنو پولیس کے مطابق آج صبح پولیس اہلکار ڈیوٹی کے بعد تیل منڈی میں ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل پر بیٹھا تھا کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس حملے میں پولیس اہلکار سودات خان ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق سودات خان رات کی ڈیوٹی پر تھے اور صبح 6 بجے ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے سپاہی کی خاندانی دشمنی بھی تھی، لیکن اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے یا پرانی دشمنی کی بنیاد پر انہیں قتل کیا گیا۔ بنو میں اس سے پہلے بھی پولیس اہلکاروں، پولیس تھانوں اور سینٹرل جیل پر حملے ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز پشاور میں نامعلوم افراد نے پولیس کے ایک اے ایس آئی محمد حسین کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی، جس سے ڈرائیور ہلاک اور اے ایس آئی زخمی ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ چمکنی تھانے کی حدود میں پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ کل اندرون پشاور شہر حیدری چوک کے قریب نامعلوم افراد نے ایک آٹو رکشہ پر فائرنگ کی، جس میں ایک نوجوان ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق اس حملے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، اس لیے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ادھر آج پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تہکال اور مچنی کے علاقوں میں سرچ آپریشن کیا ہے، جہاں سے 13 ایسے افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے پاس پاکستان میں رہنے کے سفری دستاویز نہیں تھے۔ تہکال پولیس کے مطابق 20 ایسے پاکستانی افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جو کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور ان کے پاس پولیس کے ساتھ رجسٹریشن کے کوئی دستاویز نہیں تھے۔ پشاور میں کرائے کے مکان میں رہنے والے افراد کو متعلقہ پولیس تھانوں میں رجسٹریشن کرانا ضروری ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو قید اور جرمانے کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ ادھر گزشتہ چند روز کے دوران کوہاٹ شہر میں بھی پولیس نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیے، جس میں افغان باشندوں کے علاوہ درجنوں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
کراچی میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی رشید گوڈیل پر قاتلانہ حملے میں استعمال کیے جانے والا اسلحہ پہلے کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی طبیعت ابھی خطرے سے باہر نہیں۔ ریاض سہیل کی رپورٹ۔
ایس پی گلشن اقبال عابد قائم خانی نے بی بی سی کو بتایا کہ جائے وقوع سے 9mm پستول کے جو خول ملے تھے ان کا فارنسک تجزیہ کرایا گیا ہے، جس میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ ہتھیار پہلی بار استعمال ہوا ہے۔ عابد قائم خانی نے بتایا کہ ملزمان نے بھی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے اور جو ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں اور ریکارڈ پر آ گئے ہیں، اب وہ اسلحہ استعمال نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ موبائل فون کالز کی جیو فینسنگ بھی کرائی جا رہی ہے، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ واقعے کے وقت کم سے کم مدت کی کتنی اور کہاں کہاں کالز کی گئی ہیں۔ بقول ان کے ماضی میں واقعے سے پہلے یا بعد میں ملزم مختصر بات چیت کرتے ہیں۔ دوسری جانب لیاقت نیشنل ہسپتال کے ترجمہ انجم رضوی نے بی بی سی کو بتایا کہ رشید گوڈیل بدستور وینٹیلیٹر پہ ہیں اور ان کی حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں ہوئی۔
ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں ان کے لیے۔ کل کی مناسبت سے آج کلینیکل سٹیبلٹی زیادہ ہے، یعنی کہ تھوڑا بہت انہوں نے ڈاکٹرز کو ریئیکٹ بھی کیا ہے، لائک ہاتھ ہلایا ہے یا پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا ہے، تو جس سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ خاصے خوش بھی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینٹلی ہی از الرٹ، لیکن ابھی تک وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور کریٹیکل سٹیج پہ ہیں۔ آپریشن اس لیے نہیں کہ ان کے 5 گولیاں لگی تھیں، تیسری گولی البتہ فیٹل تھی جو کہ جو میں لگی تھی اور دوسری طرف سے گردن کے نچلے حصے سے وہ تھرو ہو گئی، تو ایک گولی جو ہے اس نے ان کے رائٹ لنگ کو پینیٹریٹ کیا ہے پورا، ایک طرف سے گھسی ہے دوسری طرف سے نکل گئی ہے، وہ گولی اندر چیسٹ کے پاس کہیں پھنسی ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ کسی فیٹل اس پہ نہیں ہے۔
دری اسنا رشید گوڈیل پر حملے اور ڈرائیور کی ہلاکت کا مقدمہ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود متعلقہ نیو ٹاؤن پولیس تھانے پر درج نہیں ہو سکا ہے۔ ایس پی گلشن اقبال عابد قائم خانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے فیملی سے رابطہ کیا تھا لیکن وہ مصروف تھے، آج امکان ہے کہ مقدمہ درج کرایا جائے گا، تاہم آخری اطلاع تک یہ مقدمہ درج نہیں ہو سکا تھا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
جمعیت علماء اسلام کے اپنے ہی دھڑے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف کو ایم کیو ایم سے ہونے والے مذاکرات کی تفصیل سے آگاہ کیا ہے۔ متحدہ نے کراچی میں جاری آپریشن پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پچھلے ہفتے پارلیمنٹ اور سندھ اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے۔ ادھر متحدہ کا کہنا ہے کہ پارٹی کے رکن قومی اسمبلی رشید گوڈل پر قاتلانہ حملے کی وجہ سے بات چیت ایک دو دن کے لیے آگے بڑھا دی گئی ہے۔ کراچی سے احمد رضا کی رپورٹ۔
وزیر اعظم محمد نواز شریف سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے میڈیا کو بتایا کہ بظاہر ایسی کوئی مشکل چیز نظر نہیں آ رہی جسے حل نہ کیا جا سکے، اور وزیر اعظم بھی اس معاملے میں پوری دلچسپی لے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کل ہی کراچی میں 90 جا کے ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے مذاکرات کیے تھے، جس میں فریقین نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ مولانا کو وفاقی حکومت نے ایم کیو ایم کو منانے اور استعفوں کا فیصلہ واپس لینے پر قائل کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ تحفظات سامنے لائے اور حکومت سے انہیں دور کرنے کا مطالبہ کرے، اور ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔
بظاہر تو مجھے اس طرح کی کسی نگران کمیٹی کے قیام میں کوئی اصولی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی۔
ایک سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپریشن رینجرز کرے یا فوج کرے، بالآخر اسے حکومت ہی کمانڈ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن پر تو ایم کیو ایم کو بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر انہیں اس بات پر تحفظ ہے کہ فلاں جگہ بے انصافی ہوئی ہے یا جانبدارانہ کردار سامنے آ گیا ہے تو اسے ان کے بقول جانچا جانا چاہیے اور اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے کہ کراچی میں جاری آپریشن کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی بنائی جائے اور اس کے 40 سے زیادہ کارکنوں کی مبینہ طور پر ماورائے عدالت ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بھی بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے رہنما رشید گوڈیل پر قاتلانہ حملے کے باعث پیدا ہونے والے ماحول کی وجہ سے وہ کئی باتیں ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں کر سکے۔ ادھر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن امین الحق نے بی بی سی اردو سروس کو بتایا کہ کل کی بات چیت میں مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ 90 پر دن میں مذاکرات کے بعد اسی رات اسلام آباد میں بات چیت کا اگلا مرحلہ ہوگا، لیکن رشید گوڈیل پر قاتلانہ حملے کی وجہ سے ایم کیو ایم کے اراکین نے انہیں چھوڑ کے جانے سے معذرت کر لی اور اب مذاکرات ایک دو دن کے لیے آگے بڑھا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے فی الحال کوئی تاریخ طے نہیں پائی ہے، مگر ڈاکٹر فاروق ستار مولانا فضل الرحمان اور وفاقی وزیر اسحاق ڈار کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ایک دو دن میں مذاکرات کا دوبارہ باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ احمد رضا، بی بی سی، کراچی۔
اور سیبین میں یہاں پر ایک بین الاقوامی موضوع۔ ترکی میں سڑک کے کنارے نصب بم کے دھماکے سے 8 ترک فوجی مارے گئے ہیں۔ پرتشدد واقعات میں بدتردید اضافے کے اس ماحول میں ترکی کا سیاسی ڈیڈ لاک بھی متاثر برقرار ہے اور عام انتخابات کا اندیشہ مل رہا ہے۔ تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
ترک فوجیوں کی گاڑی جنوب مشرقی شہر سیرت کی ایک سڑک پر بم دھماکے کا نشانہ بنی۔ کسی گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، البتہ ترک حکام نے اس کی ذمہ داری کرد علیحدگی پسند جماعت پی کے کے پر عائد کی ہے۔ پی کے کے اور ترک سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائر بندی کے معاہدے کی جولائی سے جاری دو طرفہ خلاف ورزیوں کے باعث پرتشدد واقعات میں درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں۔ ادھر استنبول میں بھی آج ڈولما بہشے محل کے قریب فائرنگ کی اطلاع ملی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا اور فائرنگ کے شبے میں دو افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ڈولما بہشے محل میں وزیراعظم کا دفتر ہے۔ حملے کے وقت وزیراعظم احمد داؤ تالو دفتر میں نہیں تھے، وہ انقرہ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے اتحادی حکومت بنانے کی کوششیں بھی ترک کر دی ہیں جو وہ 2 ماہ قبل ہونے والے عام انتخابات کے بعد سے کر رہے تھے۔ ان کی اور صدر رجب طیب اردوان کی پارٹی اے کے کئی سالوں سے قائم پارلیمانی اکثریت جون کے انتخابات میں ہار گئی تھی۔ ترک وزیراعظم نے قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔ وزیراعظم داؤ تالو کو اتوار تک نئی حکومت بنانی تھی، ورنہ آئین کے تحت صدر اردوان عبوری حکومت قائم کر کے دوبارہ انتخابات کرانے پر مجبور ہو جاتے، لیکن ترک وزیراعظم نے گزشتہ روز ہی حکومت سازی کے معاملے میں ہتھیار ڈال دیے اور حتمی فیصلے کا اختیار صدر رجب طیب اردوان کو دے دیا۔ صدر اردوان نے آج ٹی وی پر قوم سے خطاب میں دوبارہ انتخابات کا اندیا دے دیا ہے۔
maalesef Türkiye henüz yeni hükümetine
وہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ترکی تاحال نئی حکومت نہیں بنا سکا. اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں دوبارہ ترک عوام سے پوچھنا ہوگا. میں یہ کام آئینی حدود میں رہتے ہوئے کر رہا ہوں. یہ تھے ترک صدر کے الفاظ. ترکی کی حزب اختلاف نے مطالبہ کیا ہے کہ اب اسے نئی حکومت کے لیے اتحاد بنانے کی کوشش کا موقع دیا جائے. حزب اختلاف کی جماعتوں کا الزام ہے کہ برسر اقتدار پارٹی اے کے نے صدقے دل سے اتحادی حکومت بنانے کی کوشش نہیں کی تاکہ دوبارہ انتخابات ہوں تو اسے اپنی 12 سالہ پارلیمانی اکثریت بحال کرنے کا موقع ملے.
یہ تھے ظہیر الدین بابر. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یمن میں باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں ہونے والے فضائی حملوں کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے. اقوام متحدہ کے بچوں کی تنظیم یونیسیف کے ایک نئی رپورٹ کے مطابق یمن میں جاری مسلح تصادم میں 5 ماہ کے دوران 400 بچوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مختلف مسلح تنظیموں کی جانب سے تقریباً اتنی ہی تعداد میں بچوں کو بھرتی بھی کیا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لڑائی کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ یمن کی تازہ صورتحال کیا ہے.
جنگ بالکل جاری ہے اور جو الائٹ فورسز ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں منصور ہادی صاحب کے ساتھ ہیں انہوں نے پیش قدمی کی ہے. اب اس وقت ساؤتھ یمن سے سینٹرل یمن کی طرف موو کر رہی ہے. ہودیدہ پہ جو کہ ایک سی پورٹ ہے قبضے کے لیے اس وقت جنگ جاری ہے اور جنگ میں کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصل ہدف عدن نہیں ہے, اصل ہدف سنا ہے. چنانچہ یہ جنگ جاری ہے, اس کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور ابھی جو رپورٹ آئی ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی وہ تباہ کن آئی ہے.
اور انسانی بحران کی کیا صورتحال ہے؟ کیا اقوام متحدہ کو اب بھی کوئی دشواریاں ہیں وہاں پر؟
وہ علاقے جو کہ منصور ہادی صاحب کی جو حمایتی فورسز ہیں ان کے قبضے میں آ گئی ہیں, وہاں کچھ مدد پہنچی ہے, جہاز پہنچے ہیں سامان لے کر کے. لیکن وہ علاقے جو اب تک حوثیوں کے قبضے میں ہے وہاں مدد نہیں پہنچی ہے. اور تمام تر کامیابیوں کے باوجود یمن کا ایک بڑا حصہ, تقریباً 60% حصہ اب بھی حوثیوں کے قبضے میں ہے. اور جو یمنی عوام ہے اس کا ایک بڑا حصہ ابھی تک بڑے مسائل سے گزر رہا ہے. اور چونکہ بمباری جاری ہے, جنگ جگہ جگہ ہو رہی ہے اور جنگ میں تیزی آ رہی ہے. ہودیدہ کے پورٹ پہ جو قبضہ کرنے کی کوشش ہے اس سے ایک بنیادی فائدہ یہ ہوگا کہ ایڈز کی ڈسٹریبیوشن میں آسانی ہوگی. تو جو عوامی مسائل ہیں, انسانی مسائل ہیں, ان میں اس وقت تک تو کوئی کمی بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے سوائے ان علاقوں کے جن پر منصور ہادی صاحب کی فورسز نے قبضہ کر لیا ہے.
اقوام متحدہ کے کہنا ہے کہ سعودی عرب نے جو 274 ملین ڈالرز کی امداد دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ ابھی تک نہیں دی ہے ان کو.
سعودیوں نے بالکل وعدہ کیا تھا اور جب اقوام متحدہ نے کہا کہ یمن کو تقریباً 600 ملین ڈالر کی ضرورت ہے تو جو بھی اماؤنٹ تھی وہ پوری کی پوری سعودی عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اکیلے برداشت کر لیں گے. لیکن ہوا یہ اس کے بعد کہ چونکہ جنگ جاری اور ساری رہی تو یہ انہوں نے ان علاقوں کے لیے مختص کیا جن پر قبضہ کرتے منصور ہادی صاحب کی فورسز قبضہ کرتی چلی جائیں. لیکن وہ علاقے جو کہ ابھی تک ہوتیوں کے قبضے میں ہے وہاں بہتری کے آثار نہیں ہے, وہاں جنگ ہے اور وہاں کوئی امداد نہیں پہنچ رہی ہے.
راشد حسین صاحب, یونیسیف کی جو رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 5 ماہ میں 400 بچے ہلاک ہوئے ہیں اور 1 کروڑ امداد کے منتظر ہیں, اور انتباہ دیا ہے یونیسیف نے یہ کہ اس جنگ کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا.
یہ جس حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے وہ تو ایک تو انسانی کیٹاسٹروفے کے حوالے سے کہی گئی ہے کہ جنگ کے نتیجے میں یمن کی 80% آبادی اس وقت امداد کی منتظر ہے اور اس کو امداد خاطر خواہ نہیں مل رہی ہے اکثر علاقوں. دوسری طرف اس کے سیاسی اہداف ہے. اس بات کے ادراک غالباً اتحادی فورسز کو اور ان کی لیڈرشپ کو بالکل ہے کہ یہ فیصلہ اس جنگ کا جنگی میدانوں میں نہیں ہوگا, بالآخر میز پر بیٹھنا پڑے گا آمنے سامنے اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر اس مسئلے کا حل ہوگا. لیکن دونوں فریق کوشش میں یہ لگے ہوئے ہیں کہ اپنی پوزیشن بہتر کر سکے, نیگوشیشن ٹیبل پہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھ لے سکے. 25 مارچ سے جب یہ بمباری شروع ہوتی ہے یمن میں تو اس کی بھی ایک جو بنیادی ہدف یہ ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بالآخر بات کی جا سکے.
چنانچہ یہ جنگ ہوتی رہی تو پھر یہ گوریلا وارفیئر کی طرف چلی جائے گی. گوریلا وارفیئر میں روس افغانستان میں نہیں رہ سکا, امریکہ افغانستان میں نہیں رہ سکا, امریکہ عراق میں نہیں رہ سکا, تو اتحادی فورسز یمن میں اور حوثیوں کے خلاف کیسے رہ جائیں گے. 1960 کی دہائی کے شروع میں اوائل میں جب ایجپٹ نے یمن میں اپنے فوجی بھیجے تھے تو اسی طرح کی گوریلا وار ہوئی تھی اور جس کے نتیجے میں 20,000 باڈی بیگس مصر کو وصولنے پڑے تھے.
سعودی عرب میں مقیم صحافی راشد حسین ہمیں یمن کی جنگ کے حوالے سے یمن میں جاری جنگ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ اس کا کوئی حل نہیں جب تک ہم ایک میز پر بیٹھ کر اس کا حل نہیں نکالیں گے, یہ جنگ جاری رہے گی. اس وقت میں آپ کو BBC Urdu.com کی یہ خبریں سنا دوں جو سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں. 4 degrees کے باوجود صفائی کرنے پر مجبور, یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے. اور 8 افغان سیکورٹی اہلکار ہلاک, پاکستان سے احتجاج. تو یہ سب بی بی سی پر اس کی تفصیل موجود ہے, آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں. سروے ابھی جاری ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
گوادر میں حکام اور پراپرٹی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کے منصوبے پر کام شروع ہونے کے بعد وہاں زمین کی قیمتوں میں 1 ماہ میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. قیمتوں میں بہتری کی وجہ سے ملک کے دیگر علاقوں سے سرمایہ کاروں اور پراپرٹی ڈیلرز دوبارہ گوادر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھی احمد رضا کچھ دن پہلے گوادر گئے اور یہ رپورٹ تیار کی.
40 سالہ نوید خان سدوزئی پاکستان کے شمال مغربی ضلع بنو کے رہائشی ہیں اور لگ بھگ 10 برس بعد گوادر آئے ہیں. 2005 میں انہوں نے گوادر میں 4 crore روپے کی لاگت سے ایک رہائشی اور تجارتی اسکیم شروع کی تھی جس پر آج تک کام شروع نہیں ہو سکا, مگر اب وہ پھر سے پر امید ہیں.
2008 میں اس پوزیشن پر پہنچ گیا تھا کہ واپس بنو چلا گیا کیونکہ ہماری جائیداد پر یہاں پر 2 crore روپے بھی نہیں ملتے تھے اور حالات بہت خراب ہوتے تھے, تو اسی وجہ سے ہم واپس چلے گئے. پھر واپس بنو میں اب 1 مہینے سے یہ بات چل رہی تھی, ہمارے دوستوں سے رابطے تھے کہ سنگار اور نیو ٹاؤن کی قیمتیں 100% بڑھ گئی ہے اور ہم پھر واپس آ گئے ہیں اسی امید سے کہ شاید ہماری زمینیں کی قیمتیں پھر وہیں پہنچ جائیں اور ہم اسے یا بیچ دیں یا اسے ڈیولپ کر لیں.
گوادر میں ان دنوں پراپرٹی ڈیلروں کی دکانوں پر گاہکوں کا رش ہے اور جو پراپرٹی ڈیلر کئی برس پہلے اپنا کاروبار بند کر کے چلے گئے تھے انہوں نے بھی اپنی دکانیں پھر سے کھول لی ہیں. 50 سالہ محمد بلال بھی ایسے ہی ایک پراپرٹی ڈیلر ہیں. گوادر کے ایئرپورٹ روڈ پر فرنٹیئر کور کی چوکی کے ساتھ ان کا دفتر واقع ہے. نئے فرنیچر, رنگ و روغن اور ٹھنڈا اے سی دفتر کے چند دن پہلے ہی کھلنے کا پتا دے رہا تھا.
میرا تعلق الحمدللہ پاک پتن سے ہے, سائی وال پاک پتن سے. تقریباً 7-8 سال پہلے میں نے یہ دفتر بند کر دیا تھا, بالکل کام بند تھا, حالات خراب ہو گئے تھے, پراپرٹی بالکل زیرو پہ آ گئی تھی. تو اب الحمدللہ ہم 7-8 سال بعد دوبارہ دفتر کھولا ہے, تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے. حالات کافی بہتر ہیں, لوگ کافی آ رہے ہیں, ریٹ بھی کافی ہائی ہو گئے ہیں, تقریباً 100% ریٹ تیز ہو گیا. جس پلاٹ کا ریٹ 10 لاکھ تھا اس کا تقریباً 20 لاکھ ہو گیا, 5 لاکھ لگا 10 لاکھ ہو گیا. اس طرح ریٹ تقریباً ڈبل ریٹ ہو گئے ہیں, 100% جو ریٹ جو ہے نا وہ ہو گیا. اب حالات مزید بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ روڈ بننا شروع ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے لوگ اب کافی آ رہے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں.
10-12 برس پہلے گوادر میں جب بندرگاہ کی تعمیر شروع ہوئی تھی تو ملک بھر سے سرمایہ کاروں نے یہاں ایکڑوں کے حساب سے زمینیں خریدی. 200 کے قریب نجی اور 2 سرکاری رہائشی اور تجارتی منصوبے شروع ہوئے, اربوں روپے کا کاروبار ہوا. کچھ سڑکیں تو بنی مگر کسی منصوبے پر بھی کام شروع نہیں ہو سکا. گوادر میں ایک ایک پلاٹ کئی کئی لوگوں کو بیچا گیا اور یوں کسی نے اربوں کمائے تو کئی قلاش ہوئے۔ حکومت بلوچستان کہتی ہے کہ ان بے ضابطگیوں کی تحقیقات میں محکمہ ریونیو کے کئی اہلکار بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ بلوچستان کے ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ ظفر مسعود نے بی بی سی کو بتایا کہ ریونیو کے اہلکار گوادر کے مشرقی ساحل کی زمین بھی بیچ کے کھا گئے۔
ایکچولی ہوا ایسے تھا کہ جہاں پہ لینڈ ایکوائر کرنی تھی کسی بھی پروجیکٹ کے لیے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت، وہاں پہ ریونیو اسٹاف نے لوگوں کے ساتھ مل کے ریونیو ریکارڈ میں جو ہے ریگولیرٹیز کی تھی، حتیٰ کہ یہ تھا کہ یہ جو ایسٹ بے ہے ہماری، یہاں گوادر کا ساحل جو مشرقی جانب ہے، یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ، اس کو بھی انہوں نے ریونیو ریکارڈ میں شامل کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ بیچ دیا تھا۔ تو ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے، بہت سے لوگ سسپینڈ ہے، بہت سے لوگ خلاف انکوائری ہو رہی ہے، بہت لوگوں کے خلاف انکوائری ہو کے رپورٹیں جا چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ مستقبل میں ایسے ابھی امکانات کم ہیں کہ ایسی ارریگولیرٹی دوبارہ ہوگی۔
ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں اس بات کے امکانات کم ہیں کہ ایسی بے ضابطگیاں دوبارہ ہوں، مگر انہوں نے سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گوادر میں زمین خریدنے سے پہلے خود جگہ کا معائنہ کریں۔
وہ آ کے اپنی زمین جہاں لینا چاہیں جس پرپز کے لیے وہ اپنی پوری تسلی کریں، تحصیل میں جا کے تحصیلدار صاحب سے بھی معلومات کریں اور وہ خود آئیں، اسٹیٹ ایجنٹ اور اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو نہ ہو۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ وہاں، اگر کراچی کا انویسٹر ہے تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو یہاں اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کرتے تھے اور وہ زمین لے کے صرف کاغذ ان کو پکڑا دیتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی زمین کہاں ہے۔ اب کم از کم یہ ہو کہ انویسٹر کو خود آنا چاہیے تاکہ اس کے سرمایہ کو بھی تحفظ ملے اور کوئی فراڈ کا کوئی ایسا اندیشہ بھی نہ ہو۔
گوادر کی ترقی کی امید پھر سے جاگی ہے، کسے پتا کہ ماہی گیروں کا یہ چھوٹا سا قصبہ کل کا دبئی یا سنگاپور ہو، مگر اس کا بڑی حد تک انحصار پائیدار امن کے قیام اور پینے کے پانی جیسی بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر ہے۔ احمد رضا، بی بی سی، گوادر۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں حالیہ سیلاب کے دوران 800,000 سے زائد لوگوں کا کچے سے انخلا کیا گیا۔ 2010 کے سیلاب میں متاثرین کی تعداد 70,00,000 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس سیلاب میں 446 ارب روپوں کا نقصان بھی ہوا، جس میں کئی علاقوں میں انتظامی ڈھانچہ متاثر ہوا۔ ہمارے ساتھ ریاض سہیل پچھلے دنوں وہاں موجود تھے، اب وہاں کیا صورتحال ہے اس پر یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
بڑی خیرو شہر سے 10 کلومیٹر دور واقع گاؤں سوائی بھروئی میں کچھ خواتین ریڈیو پہ گیت سننے میں مصروف ہیں، لیکن بسرا بھروئی ان سے دور خشک گھاس کاٹتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ بسرا بھروئی بھی ان ہزاروں لوگوں میں شامل ہیں جن سے 2010 کا سیلاب مال و اسباب کے علاوہ جیون ساتھی بھی چھین گیا۔ 40 گھروں پر مشتمل اس گاؤں سے سوائی بھروئی نے تمام افراد کو نکال دیا، لیکن خود سامان کی نگرانی کے لیے رک گئے۔ پانی کا تیز بہاؤ انہیں بھاگ کر لے گیا اور آج تک ان کی لاش بھی نہیں ملی۔
ہم کیمپ میں لاڑکانہ چلے گئے، لیکن میرا شوہر نہ آیا۔ ہم نے لوگوں سے معلوم کیا لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد انتظامیہ کو منت سماجت کی، انہوں نے کشتی اور ہیلی کاپٹر بھیجا لیکن سب ناکام لوٹے، اور ہم نے مایوس ہو کر آسرا ختم کر دیا۔
2010 کے سیلاب نے صرف گھروں کو ہی نہیں اجاڑا بلکہ متاثرین کو انتظامی ڈھانچے سے بھی محروم کر دیا تھا۔ شداد کوٹ کا امید علی جنے جو گاؤں کسی زمانے میں ماڈل ولیج تھا، اب تباہی کے مناظر پیش کرتا ہے۔ 4 سال گزرنے کے باوجود یہاں کا صحت مرکز تک فعال نہیں ہوا، لیکن اسی کے برابر میں ڈاکٹرز ورلڈ وائڈ نامی تنظیم اپنا مرکز چلا رہی ہے، جہاں ہر ماہ 50 سے زائد زچگیاں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر مونیکا یہاں کی انچارج ہیں۔
جو عورتیں ہیں گاؤں میں جو رہ رہی ہیں، شہر نہیں جا سکتی، تو یہاں پہ فری آف کاسٹ مطلب اس کا علاج ہوتا ہے، مفت میں دوائیں اور ڈلیوریز آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ ہم سیزیرین سیکشن کے لیے ہم ریفر کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔
گلی خیرو شہر 2010 کے سیلاب میں سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ تقریباً 7 ماہ تک یہاں کے رہائشیوں کو شہر بدر رہنا پڑا، اور جب واپس آئے تو ہر سرکاری عمارت کھنڈر بن چکی تھی۔ ریاض حسین ہائر سیکنڈری اسکول کی زبون حال عمارت کے قریب رہتے ہیں۔
بس صاحب یہاں پہ کچھ ایسے آئے تھے، سروے کر کے گئے تھے، پھر بھی ان کی مرضی بحال کیوں نہیں ہے، پورا ڈیمیج ہے، چھتیں اس کی گر رہی ہیں، آر سی سی چھتیں یہ گر رہی ہیں، اور اوپر سے دیکھو بالکل ختم ہے، اور اس کے دری دروازے، یہ فٹنگ وغیرہ، بجلی لو وغیرہ، یہ سارے اٹھا کے لے گئے یہاں سے، اور دروازے گیٹ وغیرہ یہ بھی ختم ہے، چار دیواری بھی ختم ہے، آپ اوپر جا کے دیکھیں اوپر سے بھی سریا لو اس کا کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں.
گڑی کھیروں میں ٹیلی فون ایکسچینج 400 نمبر اور 20 ملازمین پر مشتمل تھی. ایک سال قبل ڈیجیٹل ایکسچینج تھانے کے ایک کونے میں لگا دی گئی اور اب صرف ایک ملازم موجود ہے اور مستقبل میں بھی عمارت کی بحالی کا کوئی امکان نہیں. اسی طرح میونسپل دفتر بھی ایک کرائے کے مکان میں موجود ہے, اس کی بھی دوبارہ تعمیر نہیں ہوئی. 2010 کے سیلاب نے گڑی کھیروں کے شہریوں کو معاشی نقصان بھی پہنچایا. شہر میں موجود چاول کے 50 کارخانوں میں سے دو میر حسن کے والد کے ہیں.
جی یہاں یہ سامنے بنگلہ اسی کے چھت کے اوپر تھے ہم, جو ہے ہیلی کاپٹر کا جو ریسکیو آپریشن تھا وہ اوپر سے کھانا وانا پانی تھا وہ پھینکتے تھے ہم اٹھا لیتے تھے. تو بس یہاں پہ گھر میں سارا سامان پڑا تھا, وہ ہمارے ادھر ایک فیکٹری ہے چاولوں کی وہ بھی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی, تو وہیں پہ کوئی بھی ہم چاول جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں نکال سکے, وہ بھی سارا ادھر خراب ہو گیا. تقریباً 1-2 کروڑ کا مال تھا. کرایہ جو یہ ہے اپنا ٹرانسپورٹ والے کراچی سے لے کر ابھی جو کرایہ ہے 32,000 روپیہ ٹن کے حساب سے ہوتا, اسی ٹائم ایک ٹن کے حساب سے تقریباً 1,00,000 روپیہ چل رہا تھا. تو اسی وجہ سے کافی مال نہیں نکال سکے, آدھا مال کافی نکل گیا, آدھا تقریباً ساروں میلوں والوں کا ادھر ہی رہ گیا, وہ خراب ہو گیا.
گڑی کھیروں کی طرح دادو ضلع کا شہر خیرپور ناتھن شاہ بھی کئی روز زیر آب رہا, جس کی کئی ٹوٹی ہوئی سڑکیں اس کی شہادتیں دیتی ہیں جن کی دوبارہ مرمت نہیں ہو سکی. شہر کی واٹر سپلائی اسکیم بھی سیلاب سے متاثر ہوئی تھی لیکن ابھی تک فعال نہیں ہوئی. ایک شہری مختار چانڈیو نے صورتحال کو کچھ یوں بیان کیا.
یہ جو اسٹوریج ٹینک ہیں یہ 2010 ہے, اس سے پہلے لوگوں کو پانی ملتا تھا یہاں پہ اور یہ سیدھا پانی میں اسٹوریج میں آتا تھا, اسٹوریج سے بھی لے کر اس مشینری سے لے کر یہ شہر میں جاتا تھا. لیکن 2010 کی جو سیلاب کے بعد اس پہ 2013-2014 میں اس میں 13 کروڑ روپے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں نے خرچ کیے ہیں, لیکن یہ اسکیم چل نہیں رہی, فنکشنل نہیں ہے اور لوگوں کو پانی بھی نہیں مل رہا.
حکومت سندھ کے مطابق سیلاب کے باعث 449 ارب روپوں کا نقصان پہنچا, جس کی بحالی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے قرضہ لیا گیا لیکن کئی منصوبے نچلی سطح تک منتقل نہیں ہو سکے. ریاض سہیل, بی بی سی, گڑی کھیرو, جیکب آباد.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اسمبلی کے ارکان کی ایک بڑی تعداد کے لیے امریکہ کے دورے کا پروگرام بنا ہے. ویزا ملتے ہی یہ اراکین امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے, جہاں انہیں پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے 23 اگست کو ایک واک میں شرکت کرنی ہے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹا سے محمد قاسم.
بلوچستان اسمبلی کے کل اراکین کی تعداد 65 ہے. دورہ امریکہ کے لیے جتنے اراکین کی نامزدگی کی گئی ہے ان کی تعداد 30 ہے, جبکہ 4 سرکاری اہلکار ان کی معاونت کے لیے ساتھ جائیں گے. بلوچستان اسمبلی کے قائم مقام اسپیکر میر عبدالقدوس بزنجو کا کہنا ہے کہ 23 اراکین اسمبلی سمیت 34 افراد کے ویزوں کے لیے درخواست دے دی گئی ہے اور ویزا ملتے ہی یہ اراکین امریکہ روانہ ہو جائیں گے. ان اراکین کے دورے کا مقصد امریکہ میں پاکستان کی یوم آزادی کی مناسبت سے ایک واک میں شرکت کرنا ہے. اس حوالے سے مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھنے والی خاتون رکن ڈاکٹر رقیہ سعید ہاشمی کا کہنا ہے.
اور یہ دعوت دی گئی ہے, باقاعدہ دعوت دے کے لوکسان اسمبلی کے ارکان کو بلایا گیا ہے. اگر اس میں ایم پی ایس جاتے ہیں, وزراء جاتے ہیں, اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہاں جائیں گے, ہم پاکستان کا نعرہ لگائیں گے, بلوچستان جیوے جیوے بلوچستان کا نعرہ لگائیں گے. ایک نمائندگی ہوگی.
بلوچستان میں اس وقت عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے جو مسلح کاروائیاں کی جا رہی ہیں اسے علیحدگی پسند بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک قرار دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بیرون ملک علیحدگی پسند رہنما اس مقصد کے لیے مختلف بین الاقوامی فورمز پر بھی بات کر رہے ہیں. بلوچستان اسمبلی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اراکین کی اتنی بڑی تعداد کے لیے دورہ امریکہ کے اہتمام کا مقصد بعض مبصرین کے مطابق اس تاثر کو زائل کرانا ہے کہ بلوچستان میں علیحدگی کی کوئی تحریک ہے. اس حوالے سے بلوچستان کے سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے.
بیرونی دنیا کو میرے خیال میں ایک میسج گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دینا چاہتی ہے ان علیحدگی پسند تنظیمیں جو وہ ایکٹیو ہیں جہاں پر, تو وہ ان لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتی ہے کہ آزادی علیحدگی پسند جو لوگ ہیں مٹھی بھر ہیں اور بہت کم ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہیں, اس کے ان باتوں سے ان کی ان جدوجہد سے کچھ نہیں ہوتا. اصل میں
یہ تھے کوئٹہ سے محمد قاسم. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھیں مہپارا ستر. لندن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھیں کارلا وینڈرکیمپ, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے. تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اسی دشمن کا ہاتھ ہے جو سرحد پار سے گولہ باری کر کے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے ہڑپال سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے پاکستانی شہری کی ہلاکت پر احتجاج کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں پولیس کہتی ہے کہ اسلامی شدت پسند تنظیم شہید حمزہ بریگیڈ کی مالی معاونت کے الزام میں سپریم کورٹ کے 3 وکیلوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ میں پولیس کا کہنا ہے کہ بینکاک بم حملے کی ویڈیو میں دکھائی دینے والا مشتبہ شخص ممکنہ طور پر غیر ملکی ہے۔ ترکی میں پولیس نے بتایا ہے کہ استنبول کے معروف ڈولما باچے پیلس کے قریب فائرنگ کرنے والے 2 مسلح افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔